बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب علی پرہیزگار، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور 76 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. سامی ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں. اسی طرح ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں آپ ماضی میں نشر کیے گئے مختلف پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں. ہماری اس ویب سائٹ پر تازہ ترین خبروں کے علاوہ سحر ٹی وی کے پروگرام بھی ملاحظہ فرمائے جا سکتے ہیں. ویب سائٹ کا وزٹ کرنے کے لیے ہماری اس ویب سائٹ کا ایڈریس کچھ اس طرح ہے: urdu.sahartv.ir. اور آپ پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے عالمی خبریں، عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعت رسول مقبول کے بعد پروگرام اسوہ بشریت، اور آخر میں ہم دعائے کمیل کے منظوم ترجمے سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے ایرانی عوام اور عوامی طاقت کو ایران کے استحکام اور اقتدار کا سرچشمہ قرار دیا ہے. ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر کے مداخلت پسندانہ بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے سابقہ آرمی چیف جنرل باجوہ پر اپنی حکومت گرانے اور اتحادیوں کو NR2 دینے کا الزام لگایا ہے. ہندوستان میں کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا نے جمعرات 15 دسمبر کو 99 دن پورے کر لیے. اور غاصب سنی حکومت کی فوجیوں نے غرب اردن کے جنوبی شہر الخلیل کو جارحیت کا نشانہ بنا کر درجنوں فلسطینیوں کو زخمی کر دیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے اپنے دوسرے صوبائی دورے میں جمعرات کو صوبہ خراسان جنوبی کے مرکز بیرجند کا دورہ کیا. صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے اس موقع پر ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے ممالک میں طاقت کی بنیاد ہتھیاروں اور فوجی طاقت پر رکھی جاتی ہے، لیکن ایران میں طاقت اور اقتدار کا سرچشمہ میدان عمل میں عوام کی موجودگی ہے. انہوں نے کہا کہ جب بھی دشمنوں نے ملک میں کوئی فتنہ و فساد پھیلانے کی کوشش کی، ایرانی عوام نے اپنی ذہانت، بیداری اور بصیرت سے دشمنوں کو شکست دی. انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام نے حریت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران اور انقلاب کے دشمنوں کی سازشوں پر پانی پھیر دیا. سید ابراہیم رئیسی نے زور دے کر کہا کہ پابندیاں عوام کے لیے مسائل پیدا کرتی ہیں، لیکن عوام کی مدد سے ہی ان پابندیوں کو بے اثر اور اسے ترقی کے موقع میں تبدیل کیا جا رہا ہے. ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر کے مداخلت پسندانہ بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی رائے عامہ امریکی حکام کی لفاظی کے دھوکے میں نہیں آئے گی. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران کے داخلی امور کے بارے میں امریکی حکام میں جملہ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیوان کے مداخلت پسندانہ بیان پر کہا ہے کہ امریکہ کی موجودہ اور ماضی کی حکومتوں کی کارکردگی پر نظر ڈالنے سے اس بات کی بخوبی نشاندہی ہوتی ہے کہ امریکہ کی حکومتوں میں انسانی حقوق کو کوئی حیثیت حاصل نہیں رہی۔ ناصر کنانی نے کہا کہ امریکی حکومتوں نے انسانی حقوق کے مسئلے میں ہمیشہ دوہرے معیارات اپنائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر کا بیان انسانی حقوق، خواتین اور قیدیوں کے دفاع کے بہانے، ایران کے داخلی امور میں امریکی مداخلت اور ایران میں بلوائیوں کی حمایت کا ایک اور ثبوت ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی طالبان انتظامیہ کی سرحدی فورسز کے درمیان چمن اسپن بولدک سرحد پر ایک بار پھر جھڑپ ہوئی ہے۔ موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان اور افغانستان کے سرحدی سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان ہونے والی اس جھڑپ میں 7 افراد ہلاک اور 30 دیگر زخمی ہوئے۔ یہ جھڑپ ایسی حالت میں ہوئی ہے کہ طالبان نے پاکستان کو یقین دلایا تھا کہ اس قسم کی جھڑپوں کو کنٹرول کیا جائے گا۔ پاکستان کی وزیراعظم شہباز شریف نے اس سلسلے میں افغانستان کی طالبان انتظامیہ کو سخت خبردار کیا۔ افغانستان میں جب سے طالبان برسر اقتدار آئے ہیں اس وقت سے اب تک دونوں ملکوں کے درمیان کئی بار سرحدی جھڑپیں ہو چکی ہیں اور دونوں ہی ممالک ایک دوسرے پر جھڑپ شروع کرنے کا الزام عائد کرتے رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے بھی پاکستان کی سرحدی فوج نے افغانستان کی سرحد کے قریب دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائی کی تھی۔ افغانستان سے ملنے والے پاکستان کے شمالی علاقے برسوں سے دہشت گرد گروہوں من جملہ ٹی ٹی پی کی پناہ گاہ بنے ہوئے ہیں۔ جامعہ مدرسین حوزہ علمیہ قم نے بزرگ اہل سنت کے عالم دین مولوی عبد الواحد ریگی کی شہادت کے سلسلے میں تعزیتی بیان جاری کیا ہے۔ اس تعزیتی بیان میں آیا ہے کہ مولوی عبد الواحد ریگی کو شہید کر کے دشمنوں نے ایران کے اتحاد اور سلامتی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس بیان میں درج ہے کہ مولوی عبد الواحد ریگی اتحاد کے علمبردار تھے اور آپ کی شہادت نے ثابت کر دیا کہ انقلاب اسلامی کے دینی اقدار کی حفاظت کے لیے شیعہ اور سنی کا خون آپس میں مل چکا ہے۔ جامع مدرسین کے بیان میں بتایا گیا ہے کہ شیعہ سنی اتحاد ایک معمولی نعرہ نہیں ہے بلکہ ایسا موضوع ہے جس سے اسلام کے دشمن حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، اور اسی اتحاد کو روکنے کے لیے مولوی عبد الواحد ریگی کو خاک و خون میں غلطاں کیا گیا ہے جس سے دشمنوں کی کینہ پروری اور ان کے اعلی کار عناصر کی جہالت کا پردہ فاش ہو جاتا ہے۔ واضح ہے مولوی عبد الواحد ریگی ایران کے شہر خاش میں واقع مسجد امام حسین علیہ السلام کے امام جمعہ تھے جنہیں 8 دسمبر کو دہشت گردوں نے اغوا کرنے کے بعد گولی مار کر شہید کر دیا۔ شہر خاش ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان میں واقع ہے جس کی سرحدیں افغانستان اور پاکستان سے ملتی ہیں۔ 14 فروری کو انٹیلیجنس کی وزارت کی جانب سے جاری شدہ بیان میں اعلان کیا گیا کہ شہید کے قاتلوں کو سرحد پر گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان میں سے ایک دہشت گرد کے ایک عرب جاسوسی سروس سے رابطے کا انکشاف بھی ہوا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ پر اپنی حکومت گرانے اور اتحادیوں کو NR2 دینے کا الزام لگایا ہے۔ عمران خان نے جمعرات کو ویڈیو لنک کے ذریعے صوبہ پنجاب کے مختلف کالجوں کے طلبا سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بدعنوانی کے مقدمات سے ڈر کر بھاگنے والے سب لوگ جنرل باجوہ کے دیے گئے NR2 کی گنگا میں نہا کر صاف ہو رہے ہیں۔ عمران خان نے اپنے خطاب میں اتحادی حکومت پر ملک کو دیوالیہ کر دینے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے بقول ان کے ملک پر حکومت کی ملک کو لوٹا اور قرضہ بڑھایا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک میں اصل ظلم بقول ان کے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے کیا۔ عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ نے ان لوگوں کو NR2 دیا، اوپر اٹھایا، اس حکومت کو گرایا جس پر کرپشن کا کوئی کیس نہیں تھا، اور پھر ان لوگوں کو تخت حکومت پر بٹھایا جس میں بیرونی ہاتھ بھی تھا۔ یاد رہے عمران خان نے یہ باتیں ایسی حالت میں کہی ہیں جب انہیں توشہ خانہ کیس اور انتخابات کے ڈیکلریشن فارم میں بہت سی حقیقتیں چھپانے سمیت مختلف مقدمات کا سامنا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد کی ایک عدالت نے انہیں طلب کر لیا ہے اور اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر ان کے خلاف فوجداری مقدمے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا نے جمعرات 15 دسمبر کو 99 دن پورے کر لیے۔ کانگریسی رہنما راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا ریاست راجستھان میں جمعرات کو گیارہویں دن بھی جاری رہی۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق جمعرات کی صبح 6 بجے راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا میں شامل لوگوں نے ریاست راجستھان میں لال سوت کے گولیا گاؤں سے 11ویں دن کا سفر شروع کیا۔ کل جمعے کو بھارت جوڑو یاترا کے 100 دن پورے ہو جائیں گے۔ اس تعلق سے کانگریسی رہنماؤں اور کارکنوں میں کافی جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ بھارت جوڑو یاترا میں ریاست راجستھان کے سابق نائب وزیر اعلی سچن پائلٹ، وزیر صحت پرسادی لال مینا اور کانگریسی پارٹی کے جنرل سیکرٹری کے سی وینو گوپال سمیت متعدد سینئر پارٹی رہنما شامل ہیں۔ جمعرات کی دوپہر، یعنی آج دوپہر، یاترا کے قائد راہل گاندھی نے کسانوں سے ملاقات اور ان کے مسائل سننے کے بعد مختصر خطاب کیا اور شام کو اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کر دیا تھا۔ غاصب سینی حکومت کے فوجیوں نے غرب اردن کے جنوبی شہر الخلیل کو جارحیت کا نشانہ بنا کر درجنوں فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق سینی فوجیوں نے الخلیل کے شمال میں العروب کیمپ کو جارحیت کا نشانہ بنایا، جہاں فلسطینیوں سے ان کی جھڑپیں بھی ہوئیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق سیونی فوجیوں نے فلسطینیوں کے رہائشی مکانات پر حملہ کیا، صوتی دھماکے کیے اور آنسو گیس کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں دسیوں فلسطینی زخمی ہو گئے۔ سیونی فوجیوں نے اسی طرح کریات اربا سے ایک فلسطینی کو بلا سبب گرفتار کر لیا۔ غاصب سینی حکومت کے فوجیوں نے کل کیلیا کے شمال مشرق میں واقع جیوس نامی علاقے پر بھی حملہ کیا اور اس علاقے سے بھی ایک فلسطینی کو گرفتار کر لیا۔ دوسری جانب فلسطینیوں نے سیونی فوجیوں کی جارحیت کے جواب میں نابلس کے جنوب میں ہوارا نامی علاقے میں غاصب سینی حکومت کی فوجی گاڑی پر پتھراؤ کیا۔ امریکی ذرائع ابلاغ نے اعلان کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی ایران کے بارے میں پیش کی جانے والی رپورٹ میں تہران پر روس کو ڈرون طیارے فراہم کیے جانے کا الزام عائد نہیں کیا گیا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق امریکی ذرائع ابلاغ نے اعلان کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش سلامتی کونسل میں ایران کی جانب سے ایٹمی معاہدے کی پابندی کے بارے میں امریکہ، فرانس، جرمنی، برطانیہ اور یوکرین کے نمائندوں کے مراسلوں پر ایک رپورٹ پیش کرنے والے ہیں۔ ان ممالک نے اپنے مراسلوں میں ایران کے خلاف پرانے دعووں کی تکرار کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اقوام متحدہ کی قرارداد 2231 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنگ یوکرین میں روس کو ڈرون طیارے فراہم کیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق انٹونیو گوترش نے اپنی رپورٹ میں امریکہ، فرانس، جرمنی، برطانیہ اور یوکرین کے نمائندوں کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے روس کو ڈرون طیارے فراہم کیے جانے کی صورت میں بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کی مخالفت نہیں ہوتی۔ واضح رہے کہ سلسلے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس 19 دسمبر کو تشکیل پانے والا ہے۔ اقوام متحدہ کے کمیشن برائے خواتین میں ایران کی رکنیت ختم کرانے سے متعلق امریکہ کی ایران مخالف قرارداد کی مخالفین نے امریکی اقدام کی مذمت کی اور کہا کہ امریکہ کے اس اقدام نے اقوام متحدہ کی حیثیت پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کونسل کے کمیشن برائے خواتین کی حیثیت میں بدھ کو امریکہ کی پیش کردہ غیر قانونی قرارداد بنا پر ایران کی رکنیت ختم کر دی گئی۔ اس قرارداد میں ایران کے خلاف کچھ جعلی، متضاد اور من گھڑت دعوے کیے گئے۔ اس قرارداد پر CSW میں ووٹنگ ہوئی، جس کے بعد 8 مخالف اور 16 نیوٹرل ووٹوں کے مقابلے میں 29 ووٹوں سے امریکہ کی پیش کردہ ایران مخالف قرارداد منظور کر لی گئی۔ بولیویا، چین، قزاقستان، نکاراگوا، نائجیریا، عمان، روس اور زمبابوے وہ ممالک تھے جنہوں نے امریکہ کی پیش کردہ قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔ پاکستان کے نمائندے نے اس موضوع پر کہا ہے کہ ایران اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے نظام کی حمایت اور اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں نے ایران میں حالیہ بلوؤں کے مقابلے اور اس موقع پر پرانے دعووں کا ارادہ کرتے ہوئے ایران کے داخلی امور میں مداخلت اور مخالفین کی حمایت کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے کمیشن برائے خواتین کی حیثیت میں ایران کی رکنیت ختم کیے جانے کے لیے قرارداد پیش کی تاکہ اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کونسل اکوساک میں اس بارے میں کوئی فیصلہ کیا جا سکے، اور اس طرح اقوام متحدہ میں امریکہ کی ہاں میں ہاں نہ ملانے والے دنیا کے آزاد ملکوں کے خلاف ایک سیاسی بدعت قائم کر دی گئی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکہ میں منشیات کے وسیع استعمال نے اس ملک کے لیے مسائل تو پیدا کر ہی دیے تھے، اب خبر آئی ہے کہ فینٹانل گولی نے اس بحران کو الگ ہی رخ دے دیا ہے۔ سی این این کی رپورٹ مطابق امریکی نوجوانوں اور بچوں میں نشہ آور گولی فینٹانل کے استعمال کے نتیجے میں اموات کی شرح میں بھی بری طرح اضافہ ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹ اور ریپبلکن پارٹیوں کے اراکین نے ایک مسودہ تیار کیا ہے جس کے تحت تمام سرکاری اسکولوں کو وہ ادویات رکھنا ہوں گی جو فینٹانل گولی کو بے اثر بناتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ منشیات کے زمرے میں آنے والی یہ گولی کے استعمال سے سن 2012 میں ریاست کیلیفورنیا میں 82 افراد کی جان گئی تھی، جن کی تعداد سن 2021 میں بڑھ کر 1700 تک پہنچ چکی ہے۔ فینٹانل کے استعمال سے 224 مرنے والوں کی عمریں 15 سے 19 سال کے بیچ بتائی گئی ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامن، نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام اسوہ بشریت، اور آخر میں نشر کی جائے گی دعائے کمیل۔ تو اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، وحدت تبلیغ سراپا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو، آرزو آرزو معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو، ایک ایک کرتی ہے ایک ایک بات زمانے پہ اثر کر اللہ کا لہجہ تم ہو، حق آواز ہو، اللہ کا لہجہ کوئی سانی ہے تمہارا نہ خدا کا شریک، کوئی
ریڈیو تہران کے عزیز سامعین کی خدمت میں ہاشم علی کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام اسوہ بشریت کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس پروگرام میں ہم فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امید ہے آپ ہمارے اس پروگرام سے بہرہ مند ہو رہے ہوں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فکری و عملی اقدامات اور حکمت عملیوں کے بارے میں آپ سے گفتگو کی تھی، اور ہم نے بتایا تھا کہ امام علیہ السلام کا دور امامت 3 عباسی خلفاء کے ہمراہ تھا، اور ہم نے معتز اور مہدی عباسی کی پالیسیوں کے بارے میں کہ جو دباؤ دھمکی اور محدودیتیں قائم کرنے پر مبنی تھیں، بعض نکات کا ذکر کیا تھا۔ ان دو خلفاء کا دور حکومت کہ جو امام علیہ السلام کی پیشگوئی کی بنیاد پر انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ ترکوں کے ایک گروہ کی شورش کے نتیجے میں ان دونوں کے قتل کے ساتھ ہی اختتام کو پہنچا، اس کے بعد معتمد کی غاصبانہ خلافت کا دور شروع ہوا۔ وہ بھی اپنے بزرگوں کی طرح عیاش، ظالم، خواہشات نفسانی کا تابع تھا۔ اس دور میں علویوں کے ایک گروہ کو بدترین حالات میں شہید کیا گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ معتمد کی حکومت میں جنگ، افراتفری اور روب و وحشت کا ماحول اپنے عروج پر تھا، یہاں تک کہ اس دور میں تقریباً 5 لاکھ افراد مارے گئے۔ اس گھٹن اور سرکوبی کے ماحول کے باوجود صاحبان بصیرت اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے چاہنے والوں نے ظالم و جابر حکمرانوں اور غاصبان خلافت کے مقابلے میں پوری استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی محبت و مودت کا اعلان کیا۔ ہٹ دھرم اور ظالم عباسی خلفاء بھی اسی وجہ سے بہت زیادہ مشکل میں تھے، اور ان کو یہ تشویش رہتی تھی کہ کہیں یہ افراد اپنے امام کی قیادت میں حکومت کے خلاف قیام نہ کر جائیں، اس لیے ہمیشہ ان پر خوف و وحشت طاری رہتی تھی۔ وہ مختلف ہتھ کنڈوں اور شیطانی وسوسوں کے ذریعے کوشش کرتے تھے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور ان کے باوفا ساتھیوں پر زمین تنگ کر دیں، لیکن امام علیہ السلام کی پرکشش شخصیت اور آپ کا آئیڈیل طرز زندگی اس حد تک متاثر کن تھا کہ نہ صرف دوست بلکہ دشمن بھی اس سے بہت زیادہ متاثر رہتے تھے۔ ایک مرتبہ مہدی عباسی کی حکومت کے دور میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید کیا گیا اور 2 بدترین افراد کو آپ پر مسلط کیا گیا تاکہ امام علیہ السلام کو ایذائیں پہنچائیں، لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ یہ دونوں افراد امام علیہ السلام کی عارفانہ عبادتوں سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے اور آپ کے اخلاقی و انسانی رفتار و عمل کے گرویدہ ہو گئے۔ ایک بار اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو نحریر بن عبیداللہ نامی شخص کے ماتحت قید میں رکھا گیا تاکہ وہ سخت ترین تشدد اور بدسلوکی کے ذریعے امام کا جینا دشوار کرتے۔ چنانچہ اس نے امام کو بہت زیادہ ایذائیں پہنچائیں اور ہمیشہ کوشش کی کہ امام پر عرصہ حیات تنگ و دشوار کرتے۔ اس کے شکنجوں اور ایذائیں دینے کے عمل کا ہر طرف چرچا ہونے لگا، اور حتیٰ کہ اس کی بیوی کے کانوں میں بھی یہ آواز پہنچی تو اس کی بیوی جو باضمیر عورت تھی اس نے اپنے شوہر پر تنقید کی اور اسے اس عاقبت تباہ کرنے والے کام سے باز رکھنا چاہا، اور اپنے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مرد خدا سے ڈرو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تم نے کیسی عظیم اور گراں قدر شخصیت کو قید میں ڈال رکھا ہے؟ اس وقت اس خاتون نے حقیقت کو برملا کرتے ہوئے اپنے ظالم شوہر کو امام علیہ السلام کی عبادی اخلاقی اور عرفانی خصوصیات سے آگاہ کیا اور کہا کہ جو ستم تم امام پر روا رکھے ہوئے ہو مجھے تمہارے بارے میں تشویش ہے، لیکن نحریر کے جس میں انسانیت اور مروت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس نے کہا، خدا کی قسم اسے درندوں کے درمیان ڈال دوں گا تاکہ اس کا کوئی اثر باقی نہ رہ جائے۔ لیکن اس کی اس قساوت اور سنگ دلی کے باوجود نحریر بھی ایک مدت کے بعد امام علیہ السلام کی خدا پسندانہ روش اور طرز زندگی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ معتمد عباسی نے اپنے زمانے میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید میں رکھا اور وہ مسلسل امام علیہ السلام کے حالات کے بارے میں اور رویوں کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا تاکہ اپنے زوم ناقص میں یہ دیکھے کہ امام کے اصولی موقف میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں، یا پھر امام اپنے سابقہ موقف پر ہی قائم ہیں۔ لہذا جب بھی اس کے ایجنٹ امام علیہ السلام کے بارے میں معتمد کو رپورٹ پیش کرتے تو اس میں یہی کہتے کہ نہ صرف امام کے موقف میں کسی تبدیلی کا مشاہدہ نہیں کیا گیا بلکہ وہ دنوں میں روزہ رکھتے ہیں اور راتوں کو عبادتوں میں بسر کرتے ہیں، اس لیے معتمد نے مجبور ہو کر لوگوں کو فریب دینے کے لیے امام علیہ السلام کی رہائی کا حکم صادر کر دیا۔ درحقیقت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی اس آئے کریمہ کی مصداق تھی۔ اے ایمان والو، مصیبت کے وقت صبر اور نماز کے ذریعے خدا سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ البتہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے خلاف دباؤ، دھمکیاں اور پابندیاں صرف قید خانوں تک ہی محدود نہیں تھیں، بلکہ امام علیہ السلام کے تمام اقدامات اور عوامی رابطے بھی اس کے تحت نظر تھے۔ اسی سبب سے امام علیہ السلام کے شیعہ اور چاہنے والے امام سے بآسانی اور کسی رکاوٹ کے بغیر رابطہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس لیے وہ ناچار تھے کہ ایسے حربے اپنائیں کہ جن کے ذریعے وہ عباسیوں کے ایجنٹوں اور جاسوسوں میں حساسیت پیدا کیے بغیر ہر ممکن صورت میں امام کے حضور میں شرف یابی کا موقع حاصل کر سکیں اور امام کی رہنما ہدایات کی روشنی میں اپنی جد و جہد جاری رکھ سکیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں عوام کا موقف دیگر ادوار اور زمانوں کی مانند نہیں تھا۔ خود امام علیہ السلام نے لوگوں کو چند دستوں میں تقسیم کر دیا تھا اور فرماتے تھے، ایک باخبر اور آگاہ گروہ ہے جو راہ نجات پر گامزن ہے اور اس نے راہ حق کو پا لیا ہے اور وہ اسلام کے اصول و فروع کا پابند ہے۔ یہ وہ گروہ ہے کہ جس نے ایسے راستے کا انتخاب کیا ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور وہ ہمارے سوا کہیں اور پناہ گاہ نہیں ڈھونڈتے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو حق کو ایسے صاحبان بصیرت سے حاصل نہیں کرتا کہ جن کو وہ پہچانتا ہے۔ ان افراد کی مثال ان کی طرح ہے کہ جو سمندر میں سیر کرتے ہیں اور جب سمندر میں تلاطم پیدا ہوتا ہے تو وہ اضطراب اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا سکون کھو بیٹھتے ہیں، اور جب سمندر پرسکون رہتا ہے تو ان کے وجود میں بھی سکون رہتا ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جن پر شیطان مسلط ہو گیا ہے اور وہ حسد اور عدم بصیرت کی بنیاد پر حق کے پیروکاروں کی مخالفت کرتے ہیں اور حق سے نبرد آزما افراد کی حمایت کے ذریعے حق کے محاذ کے خلاف صف آرائی کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو فرد امامت کے بلند ترین مقام پر فائز ہے اور خدا کا برگزیدہ بندہ ہے، وہ کوئی فیصلہ کرنے، فرمان دینے اور معاشرے کی ہدایت کرنے کا زیادہ مستحق اور سزاوار ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام کو خط لکھا اور آپ سے اپنی غربت کا گلہ کیا، پھر میں نے خود ہی اپنے تئیں کہا کہ کیا حضرت امام صادق علیہ السلام نے نہیں فرمایا ہے کہ ہمارے ساتھ غربت کی زندگی گزارنا دوسروں کے ساتھ بے نیازی کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے، اور ہمارے ساتھ شہادت پر فائز ہونا دشمنوں کے ساتھ زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ حضرت امام عسکری علیہ السلام نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا، جب ہمارے چاہنے والے اور ہم سے محبت کرنے والے ناخواستہ طور پر کسی گناہ یا خطا کے مرتکب ہوتے ہیں تو خداوند عالم اسی غربت اور تنگ دستی کی بدولت ان کے تمام عیوب اور گناہ مٹا دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں، جیسا کہ تم نے بھی اپنے تئیں کہا کہ ہمارے ساتھ فقر و غربت کی زندگی گزارنا دشمنوں کے ساتھ بے نیازی کی زندگی گزارنے سے کہیں بہتر ہے، اور ہم ان افراد کے لیے کہ جنہوں نے ہمارے دامن میں پناہ لی ہے مضبوط پناہ گاہ ہیں، اور ان کے لیے کہ جو ہم سے بصیرت و آگاہی کے طالب ہیں ان کے لیے نور اور روشن راستہ ہیں، اور ان افراد کے لیے جو ہماری مستحکم رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، ہم ان کو نجات عطا کرنے والے ہیں اور وہ تقرب الہی کی اعلیٰ ترین منزلوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے، اور جو بھی ہماری راہ سے منحرف ہو جائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ بلا شبہ تباہی اور بدعنوانی کی جانب لوگوں اور قوموں کے رجحان کا ایک سبب طاقت اور دولت کی کشش ہے کہ جو ان کو حق سے باطل کی طرف، آزادی سے قید و غلامی کی طرف اور عزت سے ذلت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ایسی آفت ہے کہ جو افسوس ان دنوں اور ہمارے زمانے میں بعض قوموں اور حکومتوں کے دامن گیر ہو چکی ہے۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ طاقت و ثروت کے حامل افراد کے زیر سایہ لوگ آرام و آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ وہ قومیں اور حکومتیں کہ جو دینی و انسانی اور اپنے شرافت مندانہ اصولوں پر قائم رہتی ہیں، وہ پابندیوں، محدودیتوں کے باعث فقر و غربت اور بدامنی میں زندگی گزارتی ہیں۔ وہ اس سطحی اور عارضی نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ بڑی طاقتوں سے وابستگی اور ان کی غلامی کو قبول کر لینا ان طاقتوں سے برسر پیکار ہونے سے بہتر ہے۔ لیکن اسلام کے سچے اور حقیقی پیشواؤں اور رہنماؤں نے اس پر خط بطلان کھینچ دیا ہے، اور انہوں نے تمام انسانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام عسکری علیہ السلام نے غربت اور تنگ دستی میں زندگی بسر کرنے والے شخص کے لیے حضرت امام صادق علیہ السلام کے رہنما اصولوں کو بیان کیا، کیونکہ آپ نے محسوس کیا کہ شاید وہ بنی عباس کے حکمرانوں کی طرف مائل ہو جائے کہ جو عیش و عشرت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت امام عسکری علیہ السلام نے حضرت امام صادق علیہ السلام کا یہ اصولی اور دیر پر رہنما اصول بیان کیا اور فرمایا، ہماری معیت میں غربت کی زندگی گزارنا ہمارے دشمنوں کی پناہ میں بے نیازی سے بہتر اور گنا قدر ہے۔ ایسی لغزش گاہیں کہ جو لوگوں اور قوموں کو ایسے باوقار راستے کا انتخاب کرنے سے روک سکتی ہیں، موت ہے۔ یعنی اس وقت کہ جب طاقت اور دولت کے مظاہر مزاحمتی قوت کو توڑنے کی دھمکی دیتے ہیں اور فوجی طاقت کا حربہ استعمال کرتے ہوئے مزاحمتی اہلکاروں کا قتل عام کرتے ہیں تاکہ اپنے توسیع پسندانہ اہداف کو حاصل کریں۔ حضرت امام عسکری علیہ السلام پوری تاریخ اور تمام زمانوں میں دشمنوں کو نہتا اور غیر مسلح کرنے کے لیے اپنے محبوں اور آزادی کے متلاشیوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے اور فرماتے تھے، ہمارے عظیم مقاصد اور نظریات کی راہ میں مارا جانا ہمارے دشمنوں کے ساتھ ذلت کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے۔ ایسے آبرو مندانہ اور اعلیٰ نظریات کا سرچشمہ اور اصل کلام الہی ہے، جیسا کہ خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی اور سرپرست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں جبکہ ساری عزت صرف اللہ کے لیے ہے؟ کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں جبکہ ساری عزت صرف اللہ کے لیے ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم وکن اللہم بعزتک علی فی کل الاحوال رؤوفا وعليا في جميع الأمور عطوفا إلهي. أسأله كشف ذري والنور في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكم اتبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوام وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان من لي ولا مفزعا أتوجه إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة أومي يا من بدأ وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتدائي كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي يا إلهي سيدي وربي أسراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك.
عزیز سامعین، مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور بھائیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا.
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تاب صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھنے سے تم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق کے احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگہ ذوالجلال میں. لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سارو پشیمان و عذر خواہ. شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پروسیا، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ. بدکار ہوں، ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطائے عف کا امیدوار ہوں، تیری عطائے عف کا امیدوار ہوں. جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں. تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آپ کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے. کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات. ہے استخوان و جلد پہ فرسودگی کی رات، عالم میں گزرتی ہے یا رب میری حیات. لوح عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود عف کی تو گزارش قبول کر، معبود عف کی تو گزارش قبول کر. تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا. بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک قضا. تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا. Oh.